الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عظمت والی ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا الذی خلق الموت والحیاۃ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ یہ جان سکے آزما سکے تم لوگوں کو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ بات چل رہی ہے اس سلسلے میں کہ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے 4000 انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ 8 چیزوں میں پایا کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو, دسترخوان پر لقمہ حرام سے اپنے گلے کی حلق کی حفاظت کرو, اور جب کہیں جاؤ تو نظروں کی حفاظت کرو راستے میں اور کہیں جا کر, دوستوں میں اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور دو چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھو, موت کو اور اللہ تعالیٰ کو. یہ پانچویں اور چھٹی چیزیں ہو گئی, اور ساتویں اور آٹھویں چیزیں یہ ہیں کہ دو چیزوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, یعنی کسی پر احسان کرو تو اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, احسان کر کے نیکی کر کے, اور کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے نقصان پہنچائے تو اس کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ. تو آج اس بارے میں عرض کرنا ہے, بقیہ چیزوں کے بارے میں الحمدللہ عرض کیا جا چکا, آج اس بارے میں عرض کرنا ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو. تو یہ آیت اسی کے بارے میں, یہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے یہ جانچا جا سکے. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے موت کو زندگی سے پہلے بیان فرمایا, حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے زندگی پہلے ہے موت بعد میں ہے, مگر یہاں اس آیت میں موت پہلے ہے زندگی بعد میں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ کیوں ہے؟ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے زندگی کو پہلے آنا چاہیے تھا, مگر یہ اس لیے بیان فرمایا کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے وہ زندگی زندگی بنتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے زندگی سے پہلے موت کو بیان فرمایا. الذی خلق الموت والحیاۃ, یعنی جو حیات موت کو سامنے رکھ کر گزاری جائے وہ حیات حیات ہے, ورنہ وہ شرمندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہاں ذائقہ بیان فرمایا, ذائقے عموماً دو ہی ہوتے ہیں, یا میٹھا یا کڑوا. اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو میٹھی موت آئے گی, اور اگر بری زندگی گزاری ہے تو موت بھی کڑوی آئے گی. تو اس لیے ذائقے کا لفظ استعمال فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت. تم الینا ترجعون, پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. کہیں یوں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہارے بدلوں کو لوٹایا جائے گا قیامت کے دن, بدلوں کو لوٹایا جائے گا, جیسا عمل ویسا بدلہ, بدلے لوٹائے جائیں گے قیامت کے دن. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اب یہ کامیابی کا معیار بیان فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, یہ کامیاب ہے. معلوم ہوا کامیابی مال سے, بنگلوں سے, گاڑیوں سے, دولت سے نہیں ہے. جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے, جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی انگوٹھی تھی جس سے وہ مہر لگا کر خطوط روانہ فرمایا کرتے تھے, اس میں ایک چھوٹی سی حدیث لکھی ہوئی تھی, بس اسی سے مہر لگاتے تھے. کفا بالموت واعظا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو, اپنے اندر بہتری لانا چاہتا ہو, اس کو موت کا دھیان کافی ہے, اس کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. اور فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی آپ کو پہچان لے, اپنے نفس کو پہچان لے کہ میرا نفس کن کن راستوں سے میرا مجھے روکتا ہے اللہ تک پہنچنے سے. کسی کا نفس میں چغلی کی عادت ہوتی ہے, وہ اس پر قابو پائے تاکہ اللہ تک پہنچ سکے. کسی کے نفس میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے, وہ پہچانے اپنی عادت کو اور اس کا علاج کرائے تاکہ اللہ تک پہنچ سکے. کسی کے نفس میں بدنگری کی عادت ہوتی ہے, تو حضور نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی بری عادتوں کو پہچان لے کہ کن کن راستوں سے میرا نفس مجھے گناہ پر ابھار رہا ہے, کن کن گناہوں پر مجھے ابھارتا ہے تاکہ مجھے اللہ تک پہنچنے سے روک سکے, تو ان عادتوں کو پہچان کر ان کا علاج کرائے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, اور وہ موت کے بعد کی تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, اور عاجز وہ شخص ہے, بیوقوف وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے تقاضوں کے پیچھے, جو اس نے کہا کہ یہ گناہ کر لے اس نے کر لیا. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, عاجز وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دے, جیسا اس کا نفس نے کہا ویسا کر گزرا. وہ تمنا اللہ, پھر اللہ سے تمنائیں کرتا ہے کہ اللہ آپ تو بڑے غفور الرحیم ہیں. غفور الرحیم ان کے لیے ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کریں, پھر تھوڑی بہت کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. سارے پرچوں میں ایک طالب علم کامیاب ہو جائے, ایک پرچے میں تھوڑے سے نمبر کم ہو تو گریس مارکس دیے جاتے ہیں, ان کو گریس مارکس کہا جاتا ہے, بھائی دو چار نمبر اس سے کم ہے چلو اس میں نمبر دے کے کامیاب کر دو. اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے, یہ تھوڑی کہ جو چاہو کرتے چلے جاؤ اور پھر اللہ سے تمنائیں کی جائیں کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے بس جو چاہو کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ تو رزاق بھی ہیں, لہذا دکان جانے کی ضرورت نہیں ہے, دفتر جانے کی بالکل ضرورت نہیں کل سے, اس لیے کہ اللہ بڑے رزاق ہیں, اللہ رزق دینے والے ہیں. کوئی بھی اس رزاق پر کسی کو یقین نہیں ہے, غفور پر سب کو یقین ہے, یہ تو آدھا ایمان ہوا. اللہ, اور فرمایا اکثروا ذکر هذه لذات الموت, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اور ایک جگہ فرمایا وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ذائقے کا لفظ استعمال فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقے یا تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے, کڑوا یا میٹھا. لہذا یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول سے بھی تائید ہوتی ہے حدیث شریف سے. فرمایا تحشرون کما تموتون, تمہارا حشر اسی طرح کیا جائے گا جیسے تمہاری موت آئی. وتموتون کما تحیون, اور موت اس طرح آئے گی جیسے زندگی گزاری. تو حشر اس پر اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئی، اور موت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گزاری. یہ اصول بیان فرما دیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اچھی زندگی گزاری تو اچھی موت ہے، بری زندگی گزاری تو موت بھی بری. اللہ، اس لیے گاہے گاہے قبرستان جانا، گاہے گاہے قبرستان جانا آخرت کی نیت سے، آخرت کی نیت سے. آج کل تو لوگ قبرستان جاتے ہیں، موبائل بجتے ہیں ان کی، وہ میوزک گانے بج رہے ہیں، اس میں کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں بھائی فلاں کو اتنے پیسے دے دو، فلاں کو یہ کر دو. ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں آئے ہوئے ہیں، کہ کس حالت میں ہیں، کس چیز کو اس وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے. بس ایک رسم بن گئی ہے جنازوں میں جانا بھی. یہ رسم کے طور پر عرض نہیں کر رہا ہوں، آخرت کی بہتری کی نیت سے قبرستان جانا گاہے گاہے، اور نمبر دو جنازوں میں شرکت کرنا آخرت کی نیت سے. آج کل تو یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو یہ بھی نہیں آئے گا ہمارے مرنے. کیسی نیت ہے؟ یہ للہیت ہے، یہ اللہ کے لیے جانا ہوا، یہ تو اس کے لیے جانا ہوا مخلوق کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے. کہ یہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے مرنے میں آیا تھا، ہمارے والد کے اور فلاں کے مرنے میں آیا تھا، ہمیں بھی جانا چاہیے، اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ نہیں آئے گا. اللہ اکبر، یہ بھی کوئی نیت ہے؟ اللہ کے لیے آخرت کی تیاری کی نیت سے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے. یہ دو چیزیں ہوئی. نمبر تین، مراقبہ موت، موت سے پہلے، موت کے وقت کا مراقبہ کریں کہ اس وقت میں بستر پر پڑا ہوا ہوں، میرے چاروں طرف رشتہ دار کھڑے ہیں، ڈاکٹر بے بس کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جواب دے دیا ہے، اور رشتہ دار رو رہے ہیں، اور اب میرے پاس فرشتہ آیا موت کا اور وہ میری روح نکال رہا ہے، اور مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور اب میری روح نکل گئی، اب میرے لیے مجھے غسل کی تیاری کی جا رہی ہے، پانی گرم کیا جا رہا ہے، نیم کے اور بیری کے پتے ڈالے جا رہے ہیں، قبر کھدوائی جا رہی ہے، اور پھر مجھے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، میری نماز جنازہ ہو رہی ہے، قبرستان لے جایا جا رہا ہے، اب قبر میں اتارا جا رہا ہے، اب قبر میں دفن کر کے سب رشتہ دار بیٹے اور اولاد سب چلے گئے، اب میں اکیلا ہوں، اب فرشتے آ گئے، وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا. یہ مراقبہ کرنا چاہیے کبھی کبھی. یہ تین چیزیں ہیں، قبرستان جانا آخرت کی نیت سے، جنازوں میں شرکت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخرت کی نیت سے، اور نمبر تین موت کا مراقبہ کرنا. جو یہ کرتے ہیں ان کی موت اللہ تعالی، جو ڈرتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، جو ڈرتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، ڈرنے والے کی حفاظت ہوتی ہے. یاد رکھیے، ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں، ڈرنے والے کی حفاظت ہوتی ہے. جو نڈر بنتا ہے، ارے میں نہیں کروں گا گناہ، مجھ سے نہیں ہوگا گناہ، وہی ایسے ہی آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. ڈرنے والے کی حفاظت ہوتی ہے کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا تقوی نہ ٹوٹ جائے، ایسے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے. بے فکر آدمی کی تھوڑی حفاظت ہوتی ہے، اس کو بے فکر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں عبد الملک ابن مروان ان کے پاس حاضر ہوئے، آخری وقت چل رہا تھا تو رو رہے تھے، تو عبد الملک نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا انی لا ابکی علی دنیاکم یا مروان، اے مروان یہ مت سمجھنا کہ میں دنیا کے تمہاری دنیا کے چھوٹنے پر اس کی جدائیگی پر رو رہا ہوں، اس کی جدائی پر رو رہا ہوں، نہیں یہ بات نہیں ہے. ولکن ابکی علی طوری سفری وقلتی زادی، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ بہت میرا طویل سفر مجھے درپیش ہے، اور میرے پاس سامان بہت کم ہے اس سفر کے لیے، اس پر میں رو رہا ہوں، تمہاری دنیا کی مجھے کیا فکر ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہم انک تعلم انی احب لقاک، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کو پسند کرتا ہوں، فاحب لقائی، آپ بھی مجھ سے ملنے کو پسند فرما لیجیے. یہ اصل میں اس حدیث کی طرف اشارہ تھا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. اور پھر کلمہ پڑا اور روح نکل گئی، بڑا اچھا خاتمہ نصیب ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری وقت میں حضرت عثمان جو اس وقت خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تشریف لائے. یہ بھی اس وقت رو رہے تھے. فرمایا ما تشتکی، کیا شکایت، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کی تکلیف ہے. فرمایا ما تشتہی، پہلے فرمایا تھا ما تشتکی، دوسرا فرمایا ما تشتہی، آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا رحمت ربی، میں چاہتا ہوں، میں اپنے رب کی رحمت کو چاہتا ہوں. اللہ، تو عرض کیا کہ کوئی طبیب بھیجوں آپ کے علاج کے لیے؟ فرمایا طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے، جب میں بیمار ہوا تو طبیب سے علاج کروایا، اور چونکہ مجھے صحیح نہیں ہونا تھا اللہ نے موت لکھ دی، تو پھر وہ اور الٹا ہی اثر ہوتا ہے دواؤں کا بھی، لہذا طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا، کیا بھیجو گے طبیب کو؟ تو فرمایا کچھ پیسے بھیج دوں؟ فرمایا نہیں، پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے عرض کیا میں بھیج دیتا ہوں پیسے، آپ کی بیٹیوں کے کام آئیں گے. چھ بیٹیاں تھیں، لڑکا کوئی نہیں دیا اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، چھ بیٹیاں، لڑکا کوئی بھی نہیں. تو حضرت ابو بکر نے کوشش کی کہ بیت المال سے ان کے لیے کچھ وظیفہ مقرر ہو جائے، ان کو انکار فرمایا. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کوشش کی، ان کو انکار فرمایا. حضرت عثمان تشریف لائے، ان کو انکار فرما دیا. فرمایا کہ میں آپ کو پیسے بھیج دیتا ہوں، آپ نہ استعمال کریں، آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا. فرمایا آپ یہ کہتے ہیں میری بیٹیوں کے کام آئے گا، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، من قرا سورۃ الواقعات فی کل لیلۃ لم تصبہ الفاقہ، جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے اس کو فاقہ نہیں آ سکتا. میں نے تمام بیٹیوں کو، اپنی چھ کی چھ بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا رکھی ہے، وہ رات کو پڑھتی ہیں، آپ میری بیٹیوں کی فکر نہ کریں. اور ہوا بھی یہی، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہو جاتے ہیں اس کو. کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بھوک سے مر گئیں، فاقے سے مر گئیں؟ اور اس وقت تو لڑکیاں جاب بھی نہیں کرتی تھیں، کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا، سب کا انتظام ہو گیا سورہ واقعہ کی برکت سے، قرآن کی ایک سورت کی برکت سے. اور پھر انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ استغنا کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ربعی ابن خراش رحمت اللہ علیہ، مشہور تابعی گزرے ہیں، محدث ہیں، یہ ساری زندگی یہ ہنسے ہی نہیں کہ بھائی میں اس وقت تک ہنسوں کا نہیں جب تک مجھے پتہ نہ چلے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں. اور ان کے بھائی تھے، یہ تھے ربعی ابن خراش، ان کے بھائی تھے ربیع ابن خراش، دونوں اللہ والے لوگ تھے، اللہ والے تھے، وہ بھی اسی بات پر ساری زندگی نہیں ہنسے. اور ربعی ابن خراش کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا. دونوں بھائی ہنسے ہی نہیں کہ جب تک ہمیں آخرت میں اپنا مقام معلوم نہ ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی، ہم ہنسیں گے نہیں. وفات کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو دونوں ہنس رہے تھے، انتقال کے بعد دفنانے تک ہنستے ہی رہے. اور ان کے بھائی، ایک بھائی مسعود ہیں، انہوں نے موت کے بعد کلام کیا تھا، موت کے بعد وہ بولے تھے سارا گھرانہ ہی نور نالا نور ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آخری وقت میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، ان کی آنکھیں بند تھیں، میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا، جب آنکھیں کھولی تو مجھے بیٹھا ہوا دیکھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا حج کے موقع پر، یہ سواری پر سوار ہو کر افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ پیدل افضل ہے. فرمایا غلط. تو تو ابراہیم کہتے ہیں میں نے عرض کیا سوار ہو کر افضل ہے، فرمایا یہ بھی غلط. پھر خود جواب دیا کہ جس رمی کے بعد کوئی رمی نہ کرنی ہو اس کو سواری پر سوار ہو کر کرنا افضل ہے، اور جس رمی کے بعد کوئی رمی کرنی ہو اس کو پیدل کرنا افضل ہے. تو ابراہیم کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اس موت کا عالم ہے، نزا کا عالم ہے، اور اس وقت بھی یہ علمی کاموں میں مشغول ہیں، ایک مسئلے میں غور کر رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں میں عیادت کر کے نکلا ہی تھا، گھر کے دروازے کے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ پیچھے سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. اور خواب میں کسی نے دیکھا انتقال کے بعد، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، فرمایا کہ میں ایک مسئلہ رمی کا مسئلہ، تو میں ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا خواب دیکھنے والے نے. تو اس نے کہا کہ فرمایا کہ میں ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو یہاں پایا، جنت میں پایا، بس اللہ نے ایسی پیاری موت عطا فرمائی. اس لیے اچھے اعمال، تقویٰ والی زندگی، طہارت والی زندگی پر موت بھی اللہ تعالیٰ اچھی عطا فرماتے ہیں. تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، اسی طرح تمہاری موت آئے گی جیسے زندگی گزاری ہے. لیکن ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ اس سے گھبراتے ہیں، موت کی یاد سے گھبراتے ہیں. یہ اور خواجہ صاحب نے تو پورا ایک نظم لکھی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، دس آتن ایک روز یہ جائے گا تھم، کر لے جو کرنا ہے آخر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، پیل تن کیسے پچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن پانی نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بعض لوگ، میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ گھبراتے ہیں موت سے، تو یہ موت سے گھبرانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو، بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن یہ جو وحشت ایک موت سے آتی ہے، یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے. علماء بزرگوں نے یہی لکھا ہے، یہ ہے ہی ایسی چیز موت کہ اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے. اور اکثر لوگوں کو آج کل ڈپریشن ٹینشن کا مرض ہے، اس لیے جو ٹینشن اور ڈپریشن کا مریض ہو ہرگز یہ باتیں نہ کرے جو میں نے ابھی بتائی، بلکہ اس کے لیے یہ بیان سننا بھی جائز نہیں. میں سچی بات مسئلے کی عرض کرتا ہوں، جس کو ٹینشن ڈپریشن کا مرض ہو، جہاں موت کا بیان ہو رہا ہو اس پر اٹھ جانا واجب ہے، شرعاً واجب ہے. کیوں ضرورت ہے، کیا ضرورت موت کو یاد کرنے کی ایسے شخص کے لیے؟ اصل چیز تقویٰ سے، گناہوں سے بچنا ہے، تقویٰ سے رہنا ہے، بس تقویٰ اختیار کریں اور خوب اچھی ہنسی خوشی زندگی گزاریں، کوئی موت انشاءاللہ بہت اچھی آئے گی. بلکہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مراقبہ ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں، کہ فرمایا کہ یوں سوچ لیا جائے کہ اس محدود زندگی کا مصافحہ ان قریب ایک لامحدود زندگی سے ہونے والا ہے. دیکھیے کئی موت کا ذکر نہیں، اس محدود زندگی کا مصافحہ ان قریب ایک لامحدود زندگی سے ہونے والا ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اولیاء اللہ سے، محدثین سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اپنے سارے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوں گی. ہمارا یہاں خاندان تو بہت کم ہے، پردادا اور ان کے پردادا ان کے پر، وہ حضرت آدم علیہ السلام تک ہر آدمی کا سلسلہ پہنچ رہا ہے، تو اکثر تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں. یہاں تو بہت کم لوگ ہمارے رشتے دار ہیں، تو اپنے سارے رشتہ داروں سے وہاں ملاقاتیں ہوں گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آخرت میں اپنے انبیاء علیہم السلام سے، اللہ والوں سے، بچھڑے ہوئے عزیزوں سے ملاقاتیں ہوں گی، ہمیں آخرت کا شوق بڑھ گیا. اور بھائی میں تو تین چیزیں سوچتا ہوں اور الحمدللہ خوش رہتا ہوں بس. حضور سے ایک روایت، اس کی سند تو مجھے یاد نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی انتقال کے وقت، فرمایا حضرت عزرائیل علیہ السلام سے یہ کیسی تکلیف ہے؟ فرمایا یہ روح نکالنے کی تکلیف ہے. فرمایا ساری تکلیف مجھے ہی دے دو، میری امت کو مت دینا. بس ہمارے نبی نے تو ساری تکلیف خود اٹھا لی، ہم بے فکر رہے. قرآن جب نازل ہوا تو تکلیف ہوئی، پڑھا نہیں جا رہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کے بھیچا ہے، فرمایا مجھے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. تین مرتبہ اس طرح بھیچا ہے، اس قدر زور سے دبایا ہے کہ جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، کہ اب جان نکل جائے گی. تین دفعہ کے بعد وہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ قرآن حضور کی زبان پر جاری ہوا، ورنہ اللہ کا کلام اور مخلوق کی زبان پر ممکن نہیں ہے. ساری تکلیف اٹھائیے امت کی طرف سے، آج ایک ایک بچہ قرآن کھڑا ہو کے سنا دیتا ہے، پڑھ لیتا ہے. ساری تکلیف ہمارے نبی نے اٹھا لی، قرآن نازل ہونے کی تکلیف، قرآن پڑھنے کی تکلیف بھی اٹھائی، موت کی تکلیف بھی خود اٹھائی، کہ میری امت کو مت کچھ تکلیف دینا. اللہ. اور جنازے کے وقت جب کسی کا انتقال ہو جائے، نہلاؤ، اس کو صاف کرو، نہلاؤ، سفید کفن پہناؤ، سفید کفن کی ترغیب دی گئی. اور اگر مرید ہے تو شیخ کے کندھے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، پہلے خود خدمت کرتا تھا، اب آج کہ شیخ کے کندھوں پر سوار ہے. شاگرد ہے تو استاد کے کندھوں پر سوار، استاد اس کو کندھا دے رہا ہے اکرامن اس کے جنازے کو. اگر بیٹا ہے تو اپنے باپ کے بیٹا خدمت کرتا تھا، مگر آج باپ اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کندھا دے رہا ہے. یہ جنازے کا اکرام تو دیکھیے. اور فرمایا کہ جنازے کے آگے مت چلو، جنازے کے ساتھ چلو یا پیچھے چلو جنازے کے، اور جو جنازے کے ساتھ نہ جا رہا ہو اس کے سامنے سے جنازہ گزرے راستے میں تو اس کو مستحب ہے کہ کھڑا ہو جائے اکرامن. تو اتنا اکرام کیا جا رہا ہے، اکرام کے ساتھ قبر میں اتارا جا رہا ہو، جب پہلے ہی اتنا اکرام ہے تو آگے کتنا کیا جائے گا. ایک عام جنازے کا، ایک عام مسلمان کے جنازے کا یہ اکرام اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں ہم لوگوں سے کہ کرو اکرام، تو آگے کتنا اکرام ہوگا. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، ایک ہندو ایک مسلمان کی عیادت کے لیے پہنچا، دوستی تھی آپس میں، تعلق تھا. اس نے کہا بھائی پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، آخری وقت ہے، قبر کا معاملہ درپیش ہے. تو اس نے کہا بھائی دیکھو میری بات سنو، تمہارے نبی، تم گھبراتے ہو کہ قبر میں جا کے کیا ہوگا، تمہارے نبی نے 23 سال کی زندگی میں، نبوت کی زندگی 23 سال کی ہے، اس میں تمہارے نبی نے ساری دنیا میں نور پھیلا دیا، روشنی پھیلا دی. 1400 سال سے وہ زمین کے نیچے ہیں، 23 سال زمین کے اوپر رہے نبی کی حیثیت سے، تو انہوں نے ساری دنیا میں روشنی پھیلا دی. 1400 سال سے زمین کے نیچے ہیں، تم وہاں جاؤ گے قبر میں تو روشنی ہی روشنی ملے گی، استقبال ہی ملے گا، گھبراؤ نہیں. بس بس اصل چیز گناہ سے بچنا ہے، تقویٰ سے رہنا ہے، اللہ بڑی عمدہ موت دیں گے، کچھ پتہ بھی نہ چلے گا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، جنازے کو اتارنے کی سنت قبر میں. آج جنازے کا، ہاں ایک دعا عرض کر دیتا ہوں، دعا یہ بہت اچھی دعا ہے، پڑھنی چاہیے. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مسنون دعا ہے کہ اللہ موت کے وقت کی سختیوں میں اور موت کے وقت جو غشی تاری ہوتی ہے اس وقت میں میری مدد فرما دیجئے، میری اعانت اور مدد فرما دیجئے. جو یہ دعا پڑھتا رہے گا بہت اچھا خاتمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ موت کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر خاتمہ امت کے ایک ایک فرد کو نصیب فرما دیجئے. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا رحمة الله.